السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهْدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم. امين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ذو القعدہ کا بھی آخری جمعہ ہے اور امید ہے انشاءاللہ اگلے جمعے ذو الحجہ کے ان 10 عظیم دنوں میں سے ایک جمعے کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہاں ہر جمعے میں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے پچھلے 3-4 جمعوں سے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی، اس عظیم داستان کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا ان جمعوں کا بنیادی مقصد. قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بہت زیادہ نمایاں کرتا. قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت جو تمام انسانوں کے نزدیک محترم اور مقدس رہی، ان کی وہ عظیم داستان، عظیم قربانی جس بنیاد پر وہ امام الناس بنائے گئے، انشاءاللہ آج اس کا ایک اوور ویو اپنے ذہن میں تازہ کرنا ہے. قرآن حکیم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنا دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ابو الانبیاء کہلائے، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ آپ ہی کی اولادوں میں سے ہیں. پھر امام الناس، تمام انسانوں کے لیڈر، امام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آج اس عظیم داستان کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن سے گزر کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الناس کے لقب سے مستفیض ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، جانچا. فَأَتَمَّهُن، تو وہ انہوں نے تمام کی تمام پوری کر دی، گویا آزمائش میں کامیاب رہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. قال انی جاعلک للناسی اماما، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. تو پہلی بات اس حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کسی کو 50 سال 60 سال، پہلے زمانے میں زیادہ ہوتی تھی، 300 سال 400 سال، 1000 سال کی عمر بھی رہی ہوگی کسی کی. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. تو چاہے 50 سال ہوں یا 1000 سال ہوں، یہ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے ایک ٹائم ہے جو ہم کو دیا ہوا ہے آزمانے کے لیے. لہذا قرآن حکیم میں سورۃ الملک میں اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی میں موت اور زندگی کو پیدا کیے جانے کا مقصد بیان فرمایا. سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 مشہور ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انتہائی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. یہی بات سورۃ کہف میں فرمائی گئی، انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا لنبلوہم، ہم نے بنایا جو کچھ بھی ہے زمین میں، مزین کیا اس کو، خوبصورت بنایا، تاکہ ہم انہیں جانچیں، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. گویا ان تین آیات سے جو خلاصہ کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے، پہلی حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ پاک نے دنیا میں جو بھیجا ہے، موت اور زندگی کا یہ سلسلہ جو رکھا ہے، یہ آزمانے کے لیے. گویا دنیا دار الامتحان ہے، اور آخرت جو اس کے بعد آئے گی وہ دار الجزا ہوگی. پھر اس دنیا کی زندگی میں امتحان کے اعتبار سے ہر شخص کا امتحان مختلف ہے. دلچسپ بات یہ ہے، ایک میسج میرے پاس آیا تھا، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت میسج تھا. اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایگزامنیشن ہال میں چیٹنگ کرنے والے کیا کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. لیکن وہاں ہو سکتا ہے کہ ان کا پیپر ایک ہی ہو، کوئسچن بھی ایک جیسے ہوں، لیکن ہم یہاں جو ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہر شخص کا پیپر ہی مختلف ہے، کوئسچن پیپر ہی الگ الگ، کوئسچن پیپر میں کوئسچن ہی الگ الگ ہیں. آپ سے کچھ اور پوچھا گیا ہے، مجھ سے کچھ اور، مجھے کوئی خاص کریکٹر دیا گیا، آپ کو کوئی اور، آپ کی حیثیت کوئی اور ہے، میری کوئی اور. تو یہاں تو انڈیپینڈنٹلی ہر شخص انفرادی سطح پر مختلف صورتحال میں پیدا کیا گیا ہے. سب کی سرکمٹانسز ایک جیسی تو نہیں ہیں، سب کے اختیارات ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے معاملات ایک جیسے نہیں ہیں. تو بہرحال دنیا میں ہر شخص جانچا جا رہا ہے، جس حیثیت میں بھی وہ پیدا کیا گیا، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی صدر بن گیا، کوئی اس کا پیون ہے. لیکن یہ سارے کے سارے آزمائش کے لیے. بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد محترم دیا کرتے ہیں کہ جیسے دنیا میں بھی مختلف پلے ہوا کرتے تھے، آج کل وہ ڈراموں کا سلسلہ ختم ہو گیا، سٹیج پلے جو ہوتے تھے، سٹیج ڈرامے، اس کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک رائٹر ہوتا تھا، وہ ڈرامہ کوئی لکھتا تھا، پھر ایک اس کا ڈائریکٹر ہوتا تھا، اس کو ڈائریکشن دینی ہوتی تھی، پھر اس کے ڈیفرنٹ کیریکٹر ہوتے تھے، کردار. اب ایک پلے لکھا گیا ہے جس میں ایک بادشاہ کا کردار ہے، ایک فقیر کا کردار ہے. لہذا وہ ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جس کو بھی جو بھی کہیں, وہ اس کردار کو ڈھونڈتا تھا کہ جو بادشاہ لگے. اب اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بادشاہ کی طرح ہو, بات کریں اس کا باڈی لینگویج وغیرہ بادشاہوں جیسی ہو. بارہ اس کا آڈیشن وغیرہ لے کر اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے اور اس کو لباس دیا جاتا ہے بادشاہوں والا, لباس دیا جاتا ہے. اور اگر بادشاہ بنانا ہے تو اور بھی تاج بھی دیا جائے گا, زیورات دیے جائیں گے, تخت بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کی پریکٹس کروائی جائے گی کہ آپ نے ایسے بولنا ہے, بادشاہ ایسے بولتے ہیں. ایک کریکٹر اس میں فقیر کا بھی ہے, لہذا آپ وہ ڈھونڈے گا کسی ایسے شخص کو جو فقیر لگ بھی رہا ہو, اور پھر اس کو لباس بھی دے گا, اس کو سمجھائے گا بھائی فقیر ایسے ہوتے ہیں, آپ نے ایسے پلے ایسے ڈیموسٹریٹ کرنا. اور بالآخر پریکٹس کرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آج پلے ہو رہا. اب ڈفرینٹ کریکٹر ہیں جو اس میں پرفارمنس دے رہے ہیں اپنے اپنے وقت میں آ کر, کوئی بادشاہ بن گیا, کوئی فقیر بن گیا, کوئی اور متعلقین جو ہیں وہ بن گئے. تین گھنٹے کے بعد وہ پلے ختم ہو گیا. جب پلے ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بادشاہ سلامت کو جو لباس دیا گیا تھا کیا وہ ان کا اپنا ہو گیا؟ ظاہر بات ہے لباس تو آپ تبدیل کر کے جو آپ کا اپنا لباس ہے وہ پہنیے, اور یہ والا لباس جو آپ کو دیا گیا تھا یہ واپس رکھ جائیے. اور فقیر کا لباس ظاہر بات ہے فقیر جو تھا وہ واپس کر دے گا. ہو سکتا ہے وہ ہونڈا ایکارڈ میں بیٹھ کر آیا ہو لیکن یہاں فقیر کا پلے کیا اس نے, کریکٹر کیا. اپنی اپنی پرفارمنس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب ریوارڈ کی باری آ جائے, اور ریوارڈ دینے کے لیے آپ سے رائے لی جائے. جو ویورز تھے, جو ناظرین تھے, اب ان کی رائے لے کر ایک شخص کمپائل کرتا ہے کہ اس میں سب سے بہترین کردار کس نے ادا کیا. تو اب جو ریوارڈ ہے وہ کس بنیاد پہ دیا جائے گا؟ وہ اس بنیاد پہ نہیں دیا جائے گا یہ بادشاہ سلامت ہیں تو ان کو بہترین کردار نے ادا کیا. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اچھی پرفارمنس نہ دے سکے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر ایسی پرفارمنس دیں کہ خاندانی فقیر لگ رہا ہو. اور جو ریوارڈ ہے ظاہر باتیں وہ تو پرفارمنس کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم سب اپنی مرضی سے نہیں آئے, بھیجے گئے ہیں. لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے, اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی چلے. اور عمریں دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں. تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے. اور بھیجا کیوں ہے؟ جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, امتحان لینے کے لیے, آزمائش کے لیے. قل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویدا پہم دوا ہر دم جوائیں زندگی. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اب تک کی گفتگو کا کہ رب کائنات نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے, پھر گیون چیزیں دی ہیں سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے صلاحیتیں دی ہیں. ان سما ول بسرا ول فوادا کلو الائی کا کان انہ مسولا, یہ دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, غور و فکر کرنے کی صلاحیت, ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو پہلی بات, تمام انسان آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے. دوسری بات, ان آزمائشوں میں زیادہ جانچے جاتے ہیں یا زیادہ آزمائشیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, یا اللہ پاک جن کو زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے, یا جن کو کوئی اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتا ہے, ان کو جانچ کر, پرکھ کر, امتحان لے کر, امتحان کی بھٹیوں سے گزار کر کسی اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے. لہذا اس کی سب سے بہترین مثال اگر کوئی ہے تاریخ انسانی میں تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا آزمائشیں کون کون سی ہیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی آزمائش ایک نوجوان کے لیے آتی ہے کہ جب وہ شعور کی عمر میں آتا ہے تو کچھ تصورات, کچھ بلیفز, کچھ ڈوگماز، کچھ عقائد، کچھ کانسیپٹ جو ہیں اس کے والدین کی طرف سے ملتے ہیں، اور لوگوں کی میجورٹی وہ ہوتی ہے جو ان خیالات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتی ہے، بغیر یہ تحقیق کیے، بغیر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تحقیق نہیں کی جاتی، بلکہ جو باپ کی طرف سے جو عقیدہ، جو تصور عبادت، جو رسومات ملتی ہیں عام طور پر، لوگوں کی میجورٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. لیکن بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی ریئر، جو ان تصورات کو، اس طریقے عبادت کو، رسومات کو، خیالات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اس حوالے سے کچھ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے غلط ہے. لہذا پہلی آزمائی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ہوئی کہ باپ کی طرف سے جو تصورات مل رہے تھے، جو عقیدہ مل رہا تھا، جو عہدہ مل رہا تھا، جو عزت مل رہی تھی، اس کو ٹھکرا دیا ابراہیم علیہ السلام. باپ بہت بڑا پرہوا تھا، نمرود بادشاہ، اور مذہبی اعتبار سے اس کا رائٹ ہینڈ کہا جا سکتا تھا آزر کو، کیونکہ بادشاہ چل نہیں سکتی جب تک مولوی کو یا جو بھی مذہبی لوگ ہیں اس کو اپنی جیب میں نہ رکھا جائے. بادشاہوں کی تو گویا کرسی انہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مفتیان ہو یا مولوی ہو، دنیا دار، ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھو تاکہ وہ لوگوں کی ذہن سازی نہ کر سکیں. اور علماء حق ہمیشہ سے وہ ہوتے ہیں کہ جو غلط بات کو غلط کہتے ہیں. نتیجتاً آزر رائٹ ہینڈ تھا نمرود کا، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والے اکثر و بیشتر یہ لوگ ہوتے ہیں. نتیجتاً عوام کو لوری دینا، ان بتوں کی پوجا کرو، یہ تمہارے معبود ہیں. عوام الناس اکثر و بیشتر بتوں کی پوجا کر رہی ہے. بعض نے بیوقوف بنایا، یہ چاند سورج اور ستارے تمہارے معبود ہیں، ان سے جا کر دعائیں کرو. بعض نے کہا یہ بادشاہ سلامت تمہارے معبود ہیں، یہ ہیں جن کی پوجا کی جانی چاہیے. لہذا ہر نوعیت کا شرک وہاں موجود تھا. سیاسی شرک، نمرود بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. مذہبی شرک، سورج چاند اور ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، اور عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے مزاریں بنائی گئی ہمارے ہاں. ان مزاروں پر اکثر و بیشتر عوام الناس چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہاں بت پرستی تھی. بت پرستی میں اور قبر پرستی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. حقیقت میں دونوں ایک ہی تصورات کے دو آؤٹ کمز ہیں. بہرحال اس معاشرے میں عوام الناس بتوں کی پوجا کر رہے تھے، چاند سورج ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، اور بادشاہ سلامت پوجے جا رہے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام اگر انہی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تو باپ کے بعد بیٹا اسی درجے پر، اسی اعلی مقام پر، عہدے پر فائد ہو جاتا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کی طرف سے ملنے والے غلط تصورات کو ریجیکٹ کیا اور سوال کیا، ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا تم تماثیل، مورتیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، اعتکاف کرتے ہو؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ سے بنایا ان کی پوجا کر رہا ہوں، یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تنقید سن کر باپ سمجھ گیا کہ یہ میرا بچہ ہے انتہائی ذہین، یہ بیوقوف بننے والا نہیں ہے. لہذا دھمکی دی باپ نے کہ اگر تم میرے معبودوں کے خلاف بات کرو گے تم کو گھر سے نکال دوں گا. واحذرنی ملیا، فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ. پہلی آزمائش، ایک نوجوان کے لیے اس کا گھر شیلٹر ہوتا ہے. ماں باپ فائنینشل اگر ڈیپینڈنٹ ہو تو تارے نظر آ جائیں اگر باپ کہیں کہ نکل جاؤ گھر سے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی آزمائش میں کامیابی حاصل اس طرح سے کی، فرمایا تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا، تم جو عقیدہ دے رہے ہو درست نہیں ہے. سأستغفر لك ربی، فرمانے لگے آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا، لیکن اب آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا. گھر چھوڑ دیا، ماں باپ کی محبت، گھر کی محبت قربان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے لیے. پھر عوام الناس، اپنی قوم کی محبت، قوم کو جا کر سمجھایا. اور کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. سورہ انعام میں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی واقعاتی حقیقت کے ساتھ کہ دعوت و تبلیغ کی حکمت کیا ہوتی ہے، دانائی کیا ہوتی ہے. لہذا گئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، ان لوگوں کے پاس گئے جو ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، ستارے کی پوجا کر رہے تھے، اور ان سے جا کر کہا ہاں شاید یہ میرا رب ہے. جب ان کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں اور جیسے ہی سورج نکلا اور ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی، کہا یہ ستارہ رب کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو روشنی اپنی نہیں ہے، یہ رب کیسے ہوگا. پھر بعض لوگ وہ جو چاند کی پوجا کر رہے تھے ان کے پاس گئے، کہا ہاں ربی یہ رب ہو سکتا ہے میرا شاید. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی روشنی اپنی نہ ہو. پھر گئے ان کے پاس جو سورج کی پوجا کر رہے تھے، اور مشرکانہ عقائد میں سب سے زیادہ جو پوجا گیا وہ سورج ہی ہے، سورج دیوتا. اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنے تصورات سے جو معبود بنایا وہ سورج ہی کو بنایا. لہذا سورج والوں کے پاس گئے اور کہا ہذا ربی ہذا اکبر، شاید یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے، اس کا ہماری زندگی پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ بھی غروب ہو گیا، اس کی روشنی بھی جاتی رہی، تو اب قوم کو کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ کرتا ہوں اس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. یہ چاند سورج اور ستارے تو مخلوق ہیں، یہ اجسام فلکی رب کائنات نے بنائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کیا اس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. لہذا قوم کو دعوت دے دی، دعوت غور و فکر، کہ یہ چاند سورج اور ستارے معبود نہیں ہو سکتے. بہرحال عوام الناس کی میجورٹی بتوں کی پوجا کرتی تھی، لہذا ان کو بھی دعوت دی بڑے خوبصورت انداز میں، جا کر کہا کہ یہ کیا ہے، ہما حاضی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہا وجدنا علی آبانا، جواب یہی تھا قوم کا کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے، باپ ہمارا ایسا بیٹھتا تھا ہم بھی بیٹھ گئے، دادا جان نے یہ بات سکھائی تھی ہم بھی کرنے لگے، تازیہ ڈھول بجانا ہم نے اپنے دادا کو سیکھا تھا ہم کرنے لگے، ربیع الاول میں جشن منانا ہم نے اپنے آبا اجداد سے سیکھا ہم بھی کرنے لگے، کنڈے بنانا ہم نے آبا و اجداد سے سیکھا ہم بھی کرنے لگے. ہمارے پاس کوئی دلیل ولیل نہیں ہے. وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اوفل لکم ولیما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اوف ہو تمہاری عقلوں پر، اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو یہ سارے معبود نہیں ہیں. بہرحال جو کچھ کیا سیدنا ابراہیم نے وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، کہ ایک مرتبہ جب قوم چلی گئی شہر سے باہر کسی میلے میں، تو داخل ہوئے بت کدے میں اور سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کی گردن مروڑ دی، لیکن جو بڑا بت تھا اس کو بالکل ویسے ہی رہنے دیا، اور تیسا یا کلہاڑا جو بھی تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے. اب ظاہری بات ہے یہ سوچنے سمجھنے والے جو ہیں بات سمجھ جائیں گے کیا کرنا چاہ رہے تھے. قوم واپس آئی تو دیکھا کیا ہوا، من فعل ہذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم. کہا ایک نوجوان ہے ابراہیم جو ان کے بارے میں ایسی بات کہا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جواب بڑا خوبصورت تھا، بل فعلہم کبیرہم ھذا، ان کے ساتھ یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. ہماری پولیس اگر جاتی تو کس کو پکڑتی بھائی، ظاہر بات ہے اس کو پکڑ کے اتنا مارتی کہ وہ کہتا ہاں میں نے کیا ہے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تیسا تھا یا اعلی قتل تھا وہ اس کے پاس سے ملا اور کہا اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، تمہارا معبود ہے اور معبود ہے تو بتائے گا. کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، بس یہی الفاظ ان کی زبان سے نکلوانے تھے یہ سمجھانے کے لیے کہ جو بول نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، جو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہے حکمت و دانائی سمجھانے کے لیے۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی ان کے، لیکن اب اس کے بعد تعصب، تکبر، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ نہیں مانا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اور کہا ہر رقوف ون سرو آلیاتکم، جلا دو اسے آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ تعصب کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی، اور بالآخر ایک بڑا سا آگ کا ہیولا، آگ کا جو ہے وہ گڑا کھودا گیا، اور تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جو محبت کرتے ہیں ان معبودوں سے اس میں لکڑی ڈالیں، ایندھن ڈالیں، اور ایسی زوردار آگ جلائی گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ آپشن تھا، بادشاہ وقت نے دھمکی دے دی کہ آپ باز آ جاؤ ورنہ جلا دیے جاؤ گے۔ یہاں آزمائی سب کس چیز کی ہے، ماں باپ کی محبت قربان، گھر کی محبت قربان، قوم کی محبت قربان، بالآخر اب آزمائش یہ آ گئی کہ اپنی جان۔ انسان کو ظاہر بات ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپشن یہ تھا کہ یا تو جلنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا جو کلمہ ہے وہ بلند کرو۔ لہذا آپشن یہی دیا گیا کہ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تین دن کے اندر اندر بعد آ جاؤ ورنہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ بہرحال نتیجہ یہی ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان دینا تو پسند کر لیا، لیکن توحید کی دعوت دینا، اس سے رکنا، اپنے سوالے سے پسند نہیں کیا۔ نتیجتاً قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اور معجزہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو کیسے بچایا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو رب نے آگ سے فرمایا، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لہذا جب ڈالے گئے آنکھ میں خلیل اللہ، تو رب نے فرمایا یا نارو کونی بردا ہوا سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا۔ لہذا قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہجرت کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، انی مہاجرون الی اللہ، میں اللہ کی طرح ہجرت کرتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، بھتیجے تھے، 87 برس کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ دعاؤں کے بعد خلیل اللہ کو ربی حبلی من الصالحین دعائیں فرماتے ہیں، اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرمایا۔ جیسے ہی اولاد دی، اگلا امتحان آ گیا۔ جو لوگ بھی صاحب اولاد ہیں وہ اس امتحان کو سمجھ سکتے ہیں، اولاد، اور وہ بھی بڑھاپے میں۔ جب اولاد ملی تو آزمائش یہ ہے کہ آپ اس اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ہم سے، لہذا اس کو آباد کراؤ مکے میں، وادی غیری ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جو بغیر زراعت کے، پانی بھی نہیں، زراعت بھی نہیں، زندگی نہیں، اور اس موقع پر وہاں پر چھوڑ کر آنا گویا ایسا ہی تھا جیسے موت کے منہ میں چھوڑانا۔ اور اپنی بیوی کو اور معصوم بچے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آ گئے۔ پوچھا تھا بی حاضرہ نے، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ جواب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سہارے، وہ مدد فرمائے گا۔ اور مدد فرمائی یا نہیں، آزمائش میں تو پورے اتار کر چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں۔ اور جب وہ معصوم بچہ بلکتا ہے پیاس سے، اور ماں جب اس کے لیے تڑپتی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں بی حاضرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں، رب کائنات کو یہ ادا کتنی پسند آئی آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہیں سے پانی کا چشمہ ظاہر فرما دیا۔ اور یہ دوڑنا صفا مروہ کے درمیان بے چینی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ عمرے اور حج کا لازمی جز قرار دے دیا گیا۔ بہرحال پانی کے آنے کے بعد قافلے وہاں سے گزرنے لگے، نتیجتاً زندگی آئی، وہ جگہ آباد ہو گئی، اور آبادی اتنی ہوئی کہ وہ باقاعدہ ایک شہر بن گیا. اب اگلا امتحان نسبتاً زیادہ سخت تھا. 100 سال عمر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب تشریف لائے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، بیٹا تقریباً 13 برس کا ہو چکا ہے، دوڑ دھوپ کرنے والا جوان ہو رہا ہے. اب اگلا امتحان یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اب ظاہر بات ہے یہ امتحان کی پیک کہا جا سکتا ہے، عروج کہا جا سکتا ہے. ایک انسان کی زندگی کا حاصل اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور اولاد بھی اتنی صالح. لہذا بار بار اشارہ ہو رہا ہے خلیل اللہ کو کہ اپنی پسندیدہ محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. 3 دن مسلسل اونٹ قربان کرتے رہے، بالآخر اشارہ سمجھ گئے کہ میری محبوب ترین شے تو میرا بیٹا ہے. سورہ صافات میں جس الفاظ، جس طرح بیان کیے گئے، واقعہ یہ ہے بہت ہی پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلاتے ہیں اپنے بچے کو، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے بچے، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. یہ زبردستی کا معاملہ نہیں تھا. سیدنا اسماعیل کو بلا کر ان کی رائے لی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے تو اشارہ ملا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. جواب سنیے سیدنا اسماعیل کی، صادق الوعد کا لقب دیا گیا ان کو، اپنے وعدے کے سچے. فرمانے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ساتجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. جب گردن جھکا دی اللہ کے اس حکم پر، اور مکے سے باہر منا لے کر گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. یہ سارے واقعات وہ ہیں جو آپ کے علم میں ہیں. حج کے دوران یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں. رمی جو کی گئی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر قربانی، بہرحال وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو لٹا دیا. فلما اسلما، جب دونوں نے فرما برداری اختیار کی اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور اپنے ہاتھوں چھری پھیر دی، اپنے طور پہ تو وہ کامیاب ہو گئے. اس پر رب کائنات نے کیا فرمایا، یہ ہے آج کی گفتگو کا اہم ترین حصہ. رب کائنات فرماتا ہے، یا ابراہیم قد صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم بہترین اعمال کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور اے ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم گزرے. بہرحال آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام الناس کے لقب، امام الناس کے مرتبہ پر فائز ہوئے. آج ہمارا حال بھی بہرحال اس حوالے سے جائزہ لینا ہم سب کو چاہیے. کیا واقعتاً ہماری زندگیوں میں بھی کوئی آزمائش ہے؟ آزمائش اگر نہیں آ رہی اور آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہرحال اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے، جو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہو، انسان اللہ کی رضا کے لیے وہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر محبتیں اللہ کی راہ میں قربان کی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں قربانی کے وقت. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اکثر و بیشتر لوگوں کو ان کے معنی نہیں پتا. وہ مولوی صاحب کو بلا کر وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ چھری پر پھیر دیتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلاح. وہ بنیادی طور پر گوشت کھانے کا ایک سالانہ ایونٹ تو بنتا جا رہا ہے، لیکن جو اصل فلسفہ، اصل حکمت، اصل قربانی تھی وہ پیچھے جا رہی ہے. لہذا اس آیت کے حوالے سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعتاً ہماری نماز، انا صلاتی، کیا واقعتاً ہماری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی للہ رب العالمین، اور میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ چار چیزیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور اگر ایسا نہیں تو اقبال ہی کے اشعار سن لیجئے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ہمارے اعمال سے، ہماری عبادات سے للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر کام اخلاص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.